بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان سے ليلة القدر سے متعلق حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے. ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں. اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے. اصل یہ ہے کہ دل میں ہمارے تڑپ ہی نہیں اور اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں. آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے. انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں. آج جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے. کہنے والوں کو یہ موقع نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے. دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی مگر یہ بات کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے ہی حاصل ہوتی ہے. آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے. صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے. رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. شرح احیاء میں ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ مکی سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے. حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے کہ یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی. اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. صلہ بن عشیم بن عشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں, صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے توفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی. صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولے کا ارشاد ہے گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا. قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا. ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی. بل الساعۃ موعدہم سورہ قمر کی آیت ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ سلف کے واقعات ہیں, اب بھی کرنے والے موجود ہیں. اس درجے کا مجاہدہ نہ سہی مگر اپنے زمانے کے موافق اپنی طاقت اور قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام انہما کے عبادت سے مانع ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سد راہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشادات کے شاہد عدل ہیں۔ مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کجی کی درستگی، گزشتہ سے پیوستہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کی بڑائی دل میں ہوتی ہے اس کے حکم میں وجہ نہیں تلاش کی جاتی، چپ چاپ اس کو مان لیتے ہیں، اور جس کی بڑائی دل میں نہیں رہتی اس کی ہر بات میں وجہ پوچھی جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی ایسا حکم سرکار کی طرف سے آتا ہے جو سمجھ میں تو نہیں آتا اور طبیعت اس سے رکتی ہے، لیکن اس کو بے کھٹکے مان لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب گورنمنٹ نے یہ حکم دیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ اس طرح کے بہت سے احکام ہیں جن کی وجہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ان کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا اگر ایک روپیہ کا عدالتی ٹکٹ لگا کر ڈاک میں بھیج دیا جائے تو لفافہ بیرنگ ہو جائے، اور ڈاک خانے کا 2 پیسے کا ٹکٹ لگائیں تو بیرنگ نہ ہو۔ ہزاروں آدمی ہوں گے جو اس قانون کی وجہ نہیں جانتے، لیکن ان لوگوں میں اگر کوئی شخص عدالتی ٹکٹ لگا کر بھیجے اور لفافہ بیرنگ ہو جائے تو سرکار سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 1 روپیہ کے ٹکٹ میں لفافہ بیرنگ ہو گیا اور 2 پیسے کے ٹکٹ میں بیرنگ کیوں نہیں ہوتا۔ یعنی جو عدالتی ٹکٹ ہوتا ہے وہ ڈاک کے کام کا نہیں ہوتا، وہ تو عدالت کے کاموں میں آتا ہے، تو اس لیے اسے ڈاک جو ہے پوسٹ آفس کے کو پیسے نہیں جاتے، اس کے پیسے حکومت کو جاتے ہیں، اس لیے وہ لفافہ بیرنگ کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کے خط ڈاک خرچ جو ہے جس کو بھیجا گیا اس کے ذمے ہو جاتا ہے کہ وہ دے گا۔ تو غرض مطلب یہاں کہنے کا یہ ہے کہ دونوں کا کام الگ الگ ہے، وہ ٹکٹ الگ ہے، یہ ٹکٹ الگ ہے، لیکن لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں بلکہ بس کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب اس پہ یہی ٹکٹ لگے گا تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، وجہ تلاش نہیں کرتے۔ غرض کہ اس حکم کے خلاف کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا اور نہ اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے، لیکن اگر ایک دوست کوئی حکم کرے یا کسی کام میں رائے دے تو اس میں سینکڑوں عیب نکال دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ سرکار کی تو بڑائی دل میں ہے اور دوست چونکہ آپ کے برابر کا ہے اس لیے اس کی بڑائی دل میں نہیں۔ صاحب و ذرا غور کرو کہ خدا تعالیٰ کے حکموں میں وجہ ڈھونڈ کر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بڑائی آپ کے دلوں میں نہیں رہی، اور اگر اس کے سوا کوئی دوسری وجہ ہے تو مجھے بتلائیے کہ حکومت کے حکموں کی وجہ کیوں نہیں پوچھی جاتی اور خدا تعالیٰ کے حکموں کی وجہ کیوں پوچھی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی مگر تب بھی بلا پوچھے اس کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ اس کے حکم کو فائدہ مند سمجھتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے چپ چاپ مان لیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کسی طبیب کے پاس گیا اور جا کر نبض دکھلائی اور اپنا سب حال کہہ کر نسخہ لکھوایا، تو اس موقع پر آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اس طبیب سے دریافت کیا ہو کہ آپ نے نسخے میں فلاں فلاں دوا کے واسطے لکھی ہے، یا اس کے ساتھ الجھنے لگا ہو کہ یہ اتنی کیوں لکھی ہے۔ خدا کی قسم کسی کو اس کا خیال تک نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو زبان سے کبھی نہیں کہتے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اس نے لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ دریافت کرنے سے خفا ہو کر ہم کو نکال دے پھر کبھی گھسنے بھی نہ دے۔ تو صاحبو اگر خدا کے حکموں کی قدر بھی دلوں میں نہ ہو تب بھی اس لیے ان کو مان لو کہ وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے پرواہی سے خدا تعالیٰ خفا ہو جائیں اور تم پر کوئی مصیبت آ پڑے۔ تو اگر خداوندی حکموں کی قدر سرکار کے حکموں کے برابر نہیں ہے تو کم از کم ان کے ساتھ وہی برتاؤ تو کیا ہوتا جو حکیم کے ساتھ کرتے ہو، اور جب یہ بھی نہیں تو معلوم ہوا کہ خداوندی حکم کی اتنی بھی قدر نہیں۔ البتہ حکیم کی رائے میں ایسے لوگ تو ضرور چھیڑ چھاڑ نکالا کرتے ہیں جن کو نسخہ پینا منظور نہ ہو بلکہ صرف مشغلہ اور دلگی کے طور پر گئے ہوں، میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وہی لوگ وجہ ڈھونڈا کرتے ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا، اور جن کا ارادہ عمل کرنے کا ہوتا ہے وہ اگر پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں فرض کس قدر ہیں، واجب کتنے ہیں، کیونکہ یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ نہ جاننے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ہماری نماز ہی جاتے رہے، اور وہ یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس سے ان کو کچھ غرض نہیں ہوتی۔ پس حکم کی وجہ تلاش کرنے کے دو سبب ہیں، ایک تو حکم کی قدر نہ ہونا، دوسرے اس پر عمل کرنے کی نیت نہ ہونا۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو وحی کی تعظیم اور قدر نہیں کرتی، اور ایک ایسی جماعت ہے جو وحی پر نہیں چلتی۔ ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وحی کی پہچان سے کام لیں اور اس کے ذریعے سے خدا کے راستے کو پہچان کر اس پر چلیں، اور آج کل چونکہ وحی کی پہچان سے کام نہیں لیتے اس لیے جدا جدا بہت سے فرقے ہو گئے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میری مراد ان فرقوں سے مسلمانوں کے فرقے ہیں، کافروں کے فرقے مراد نہیں ہیں۔ تو بعض تو وہ ہوئے جنہوں نے وحی الہی یعنی خدا کے حکموں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس دیہاتی نے کیا تھا، کہ وحی کو وحی تو مانا مگر اس کے معنی بدل دیے، اور بعض لوگ وحی کو مانتے بھی ہیں اور اس کی حقیقت کو بھی کچھ سمجھتے ہیں لیکن اتنی غلطی کرتے ہیں کہ فقط قرآن ہی کو وحی سمجھتے ہیں اور فقہ حدیث کو دوسری چیز سمجھتے ہیں، وحی نہیں سمجھتے، حالانکہ حدیث فقہ بھی وحی میں داخل ہے۔ بس ان لوگوں نے بعض کو تو مانا اور بعض وحی کو نہیں مانا۔ یہ نفس کا مکر ہے جس کی وجہ سے حدیث اور فقہ کے وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور نفس کا مکر تو ایسی بری بلا ہے کہ اس سے بچنے کی بہت کوشش کی جائے تب بھی بالکل دفع نہیں ہوتا۔ تو جس شخص نے اس سے بچنے کی کوشش ہی نہ کی ہو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ مکر نفس کا یہ ہے کہ نفس نے دیکھا کہ حدیث اور فقہ میں بہت سے حکم ہیں، ان سب پر عمل کرنا تو دشوار ہے، اس لیے اس نے یہ ترکیب نکالی کہ سب کو چھوڑو صرف قرآن کو لے لو اور اپنی مرضی کے موافق اس سے مطلب نکال لو جس سے کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگوں نے ہر چیز کے سب نکالے اور اس کو اتنی ترقی ہوئی کہ دین کا بھی سب نکل آیا۔ صاحبوں جس کو یعنی ست مانے یعنی اس کا یوں سمجھ لے جوس نکال لیا۔ خلاصہ صاحبوں جس کو شریعت کی طلب ہوگی وہ کبھی ایسی ترکیبیں نہیں نکال سکتا۔ دیکھیے جس کو بہت زیادہ بھوک ہو وہ تو اور زیادہ کو چاہا کرتا ہے، نہ یہ کہ جو موجود ہو اس کو بھی اڑانے کی فکر کرے کہ یہ بھوک بھی نہ رہے۔ حقیقت میں جب طلب ہوتی ہے تو اگرچہ بہت کچھ موجود ہو مگر یہی دل چاہتا ہے کہ کچھ اور ہوتا، اور جب طلب نہیں ہوتی تو سب میں کمی کی جاتی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے فقہ و حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر اکتفا کیا تو اس سے الٹا کام کیا، قرآن جس کام کی کتاب ہے اس سے وہ کام نہ لیا۔ چنانچہ ایک صاحب مجھ سے ملے کہنے لگے کہ ڈاکٹری تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ منی میں کچھ کیڑے ہوتے ہیں، مجھے مدت سے خیال تھا کہ قرآن کی آیت سے بھی یہ بات نکل آئے تو اچھا ہے۔ چنانچہ ایک روز میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس میں یہ آیت خلق الانسان من علق یعنی پیدا کیا ہے انسان کو علق سے، اور علق جونگ کو کہتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ قرآن شریف سے بھی منی میں کیڑے ثابت ہو گئے۔ بھلا خیال تو فرمائیے کہ اس آیت کے کہیں یہ معنی ہے کہ بس اندھادھن چاہا ہانک لیا، پھر کہاں کیڑے، کہاں ڈاکٹری کی تحقیق، کہاں قرآن شریف۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص طب کی کتابوں میں کپڑا بننے کی ترکیب تلاش کرنے لگے یا طب کی کتابوں میں حدیث ڈھونڈنے لگے۔ چنانچہ ایک صاحب نے ایسا کیا بھی کہ میرے پاس طب کی ایک کتاب لائے اور کہنے لگے آپ بسم اللہ کی رسم کو منع کرتے ہیں، حالانکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے ایک کا 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں مکتب کرایا اور لوگوں کو جمع کیا۔ یہ بیوقوفی تو دیکھیے، کہاں طب کی کتاب، کہاں حدیث۔ حدیث دیکھنی چاہیے تو حدیث کی کتابوں میں۔ صاحبوں جس علم کی کتاب اسی علم کی باتیں اس میں تلاش کرنی چاہیے۔ طب کی کتابوں میں بیماریوں کا علاج دیکھو، حدیث کی کتابوں میں حدیث دیکھو، اب دیکھ لیا جائے کہ قرآن شریف کس علم کی کتاب ہے۔ قرآن طب کی کتاب نہیں ہے کہ بخار کھانسی کے نسخے اس میں ملیں، قرآن شریف تو روحانی طب کی کتاب ہے کہ اس میں روح کی بیماریوں کا علاج ہے، بس جیسے کہ طب کی کتاب ہے کہ اس میں روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ بس جسے طب کی کتابوں میں جیسے طب کی کتابوں میں کھیتی باڑی کی ترکیبیں نہیں لکھی بلکہ اس میں تو بدن کی بیماریوں کے علاج لکھے ہیں، تو قرآن میں بھی روح کی بیماریوں کے علاج لکھے ہیں، اور دوسرے اسی طرح علم کی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.